ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى محترم حضرات گزشتہ تین درسوں میں کبیرہ گناہ کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں. اس سے قبل تقریباً 38 کے قریب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو چکا تھا اور کل جو میں جمع کر سکا ہوں تقریباً 76 یا 77 کے قریب ہیں, تو بقیہ مادہ کچھ کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح کل کے درس میں جو ہمارا ہفت روزہ تھا اس کے اندر بھی بیان ہوگا, اور جو باقی رہ جائیں گے وہ آئندہ درس میں بیان ہوں گے. تو کبیرہ گناہوں کی تفسیر, وضاحت, ان کا انجام یہ پہلے بیان ہو چکا ہے, تو اسی گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے موضوع کو میں جاری کرتا ہوں. 38 نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ رشوت لینا. رشوت سے مراد ناحق فیصلہ کروانے کے لیے کسی کو کچھ مال دے دینا, مال دینا یا لینا, ناحق فیصلہ کروانے کے لیے مال دینا, وہ پیسوں کی صورت میں ہو, کسی ہدیے کی صورت میں ہے, کسی کھانے پینے کی مٹھائی کی صورت میں ہے, کوئی اور فروٹ وغیرہ کی صورت میں, کسی صورت میں ناحق ناجائز فیصلہ کروانے کے لیے کوئی اس کو ہدیہ تحفہ کوئی مال دے دینا, یہ رشوت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 188. اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقہ سے مت کھاؤ اور حاکموں کے پاس اس غرض سے مال لے کر نہ جایا کرو کہ ایک گروہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر جائے, حالانکہ یہ تمہیں معلوم بھی ہے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ حاکموں کے پاس فیصلہ اس لیے لے کر جانا تاکہ ناجائز طریقے سے دوسرے کے مال کو دبا لیا جائے, اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے, نہ یہ ناجائز اور اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے، جو فیصلہ کرتے ہوئے کسی قسم کا کی رشوت لیں یا دیں دونوں پر لعنت، جامع ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی الراشی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع لأخیه شفاعة فأهدی له بحدیجة فقابلها منه فقد عطا بابا عظیما من ابواب الربا، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے تو اسے کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، جس نے سفارش کی کسی کام کے لیے پھر اس کو کوئی ہدیہ دے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کو آیا، کیونکہ اس نے مال دوسرے کا قبول کیا ہے اور مال قبول کرنے کی وجہ سے اب وہ غلط کا طرح کی سفارش کرے گا اور آئندہ بھی وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے کہ تاکہ یہ میری سفارش کر کے مجھے اس طرح کے فیصلے میرے لیے کروا دیا کرے گا۔ تو رشوت، اس کو لینے اور دینا، یہ دونوں جرم عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس لیے اس گناہونے جرم سے بچنا لازمی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہر محکمے کے اندر ہی چھوٹا ہے بڑا ہے، چھوٹا آدمی ہے بڑا ہے، ہر ایک اپنے عہدے کے مطابق اس کے اندر کسی نہ کسی طرح ملوث ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اور ہمارے ان رشوت ستانی کی وجہ سے، رشوت کا یہ پیشہ عام ہونے کی وجہ سے، یہ ہمارے عدالتوں میں، ہمارے دفاتر میں اور تعلیمی یا معیشی اور معاشرتی جو نظام ہے، تمام کے اندر بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ عدل و انصاف کہیں نہیں ملتا، انصاف کہاں ملے جب چند ٹکوں اور روپیوں کے اوپر لوگ بک جانے والے ہیں، افیسر ہمارے وہ چند روپے دے دیں، کوئی چیز غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کسی کا حق بنتا ہے نہیں بنتا، بس روپیہ دے کر جو مرضی کروائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے فساد اور بگاڑ کا سبب یہی چیز ہے۔ 40 نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے بیان کیا گیا ہے، وہ ہے سود لینا یا دینا۔ سود سے مراد کہ قرض کے عوض کسی قسم کا نفع لینا، یہ سود کہلاتا ہے، یعنی کسی کو کوئی قرض دیا ہے اور واپسی پر اس کو 1000 روپیہ دیا اور ہفتے 10 دن بعد جب واپس لینا ہے تو 1050 روپے 1100 1200 روپیہ سے وصول کرنا، تو یہ بغیر کسی بزانے کے جو یہ منافع لیا جاتا ہے، مال لیا جاتا ہے دوسرے کا، یہ سود کہلاتا ہے۔ تو سود کی ایک تو یہی شکل ہے کہ پیسے دینے اور واپسی پر کچھ زیادہ لینے، اسی طرح اجناس کے اندر بھی سود ہوتا ہے، کسی کو گندم دی ہے واپسی پر گندم لیتے وقت زیادہ لے لینا، تو اس طرح کوئی چیز ہم جنس چیزوں کا تبادلہ کرنا ہے، گندم کا گندم کے ساتھ، چاول کا چاول کے ساتھ، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی، دو ہم جنس چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرنا ہو تو اس میں دو شرطوں کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، ایک تو دونوں طرف وزن برابر ہو، دوسرا نقد ہو، ادھار نہ ہو، دونوں طرف چیزوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ اگر ایک من گندم دی جا رہی ہے تو ایک من ہی لی جائے، کمی بیشی نہ ہو، اسی طرح چاول ایک من دیے جا رہے ہیں تو ایک من ہی وصول کیے جائیں، اس کے اندر کمی بیشی نہ ہو، اس میں اعلیٰ اور بڑھیا گھٹیا ان کا فرق نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرے چاول جب اعلیٰ قسم کے ہیں اس لیے میں ایک من دے کر تجھے سے کے کم درجے کے ہیں وہ 1 من اور 20 کلو میں لوں گا، 1 من 10 کلو لوں گا، نہ، کمی اس کے اعلیٰ اور گھٹیا پن کا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دونوں طرف وزن برابر ہونا چاہیے۔ اگر عددی چیز ہے تو ان کا شمار گنتی برابر ہو، اگر وزن والی ہے کیل والی ہے تو ان کا وزن اور کیل برابر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں طرف نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ تو یہ دو شرطیں پائی جائیں پھر تو چیزوں کا تبادلہ کرنا جائز ہے، اگر ایک شرط نہ ہو دوسری شرط ہو تو یہ سود بنے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے چیزوں کا تبادلہ کرتے وقت، یہ عام ہمارے طور معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا، تو تبادلے کے وقت ان دونوں چیزوں کا خیال کرنا بہت لازمی ہے۔ ہاں البتہ یہ کسی بھائی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر ایک طرف اعلیٰ چیز ہے دوسری طرف گھٹیا چیز ہے، مثلا چاول ہی ہے، ایک چاول جو ہے وہ 25-20 روپے کلو ہیں، دوسرے چاول جو 30 روپے کلو ہیں، اب دونوں کا تبادلہ برابر برابر کیسے ہوگا؟ تو اس میں بخاری اور مسلم کی روایات بالکل واضح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خیبر پر صدقہ اور زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے بھیجا، جب وہ واپس آئے تو صدقے خراج کی جو کھجوریں لے کر آئے وہ تمام کی تمام اعلیٰ جنیب قسم کی اعلیٰ کھجوریں تھیں۔ آپ نے پوچھا بھائی خیبر کے اندر یہ تمام کی تمام اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، تم جو صدقہ یا زکوٰۃ یا عشر وصول کر کے لائے ہو یہ تو اعلیٰ قسم کی تمام کھجوریں ہیں، کم درجے کی کوئی بھی نہیں، تو خیبر کے اندر کم درجے کی کوئی کھجور بھی نہیں ہوتی؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، کم درجے کی بھی کھجوریں ہوتی ہیں لیکن میں نے گٹیا اور کم درجے کی 2 یا 3 سا دے کر ان کا 1 سا اعلیٰ قسم کا میں نے لے لیا، سا ایک پیمانہ تھا، تو مطلب کہ 2 یا 3 گنا دے کر گٹیا قسم کی اعلیٰ درجے کی میں نے ایک قسم یہ کم درجے کی نا اس سے تیسرا حصہ وہ لے لیا، یعنی 1 سا لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اباہ عین الربا، وہ اللہ کا بندہ یہ تو عین سود ہے، عین سود آپ نے یہ کیوں کیا؟ اگر تم نے تبادلہ کرنا تھا اور کمی بیشی مال قیمت ایک جیسی معلوم نہ ہوتی تھی تو پھر دونوں کی الگ الگ قیمت کرتے، اس کی الگ قیمت طے کرتے، اس کی الگ قیمت کرتے، اس کی الگ بے ہوتی، اس کی الگ بے ہوتی، یہ ایسے تبادلہ تم نے کیوں کیا؟ تبادلے کے اندر تو برابری لازمی ہے، تو ایسی کمی بیشی کرنا یہ بالکل سود ہے۔ اب دیکھیے بالکل مسئلہ واضح ہو گیا کہ کھجوروں کی قیمتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک کھجور وہ ہے جو 20 کلو پھرتی ہے 15 روپے کلو بھی ہے، اور ایک کھجور وہ جو 60-70 روپے 100 روپے کلو بھی ہے، اس سے زیادہ قیمتی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تبادلے کے اندر برابری کرنا لازم تھا، اگر تمہیں خسارہ معلوم ہوتا تھا یا برابر برابر تبادلہ کرنا تم نہیں چاہتے تھے تو الگ الگ ان کی قیمت طے کی جاتی، تو اس لیے یہ تمام کے تمام سود ہیں، سود سے اللہ اور اس کے رسول نے بڑی سختی سے منع کیا، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آج کے بعد جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایماندار ہو تو پھر ایسے ہی کرو، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اندازہ کیجئے کہ یہ سودی کاروبار تمہارا سلسلہ باقی، آج سے پہلے جو کر لیا سو کر لیا، لیکن آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو سودی کاروبار ہے وہ چھوڑ دو، اگر یہ نہیں چھوڑو گے اللہ اور اس کا رسول تمہارے جنگ کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اندازہ کریں کتنا سخت انداز اختیار کیا ہے کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لین دین کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا ایسرها ان ینکح الرجل امه وان ارب الربا ارض الرجل المسلم۔ مستدرک حاکم کی روایت، مستدرک حاکم کتاب البیو باب ان ارب الربا ارض الرجل المسلم جلد 2 صفحہ 37۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، 70 اور 3 73 سود کے درجے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکے درجے کا سود کا گناہ اتنا ہے کہ جیسے آدمی اپنے حقیقی ماں سے زنا کرے۔ اندازہ کریں کہ سود کے 70 اور 3 73 درجے ہیں گناہ کے، تو سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے ان ین کہ رجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، وہ نکاح سے مراد یہاں زنا ہے، کیونکہ ماں سے نکاح تو ہوتا نہیں، کوئی نکاح کرے گا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، زنا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان ارب الربا ارض الرجل المسلم، اور سب سے بڑا سود کا جو درجہ ہے, سب سے بڑا گھنونا آخری درجے کا جو سود کا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرے. کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا یہ سود کا سب سے برا درجہ وہ اس کے برابر ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 1219, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاطبہ وشاہدیہ وقالہم سواء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے پر لعنت کی. آپ نے لعنت کی جو سود لیتا ہے, جو سود دیتا ہے, جو اس کی کتابت تحریر کرتا ہے اور جو اس پر گواہ بنتا ہے, تمام پر لعنت کی اور فرمایا کہ وقال ہم سواؤن, یہ گناہ کے اندر تمام کے تمام لوگ برابر ہیں, یہ پورے تمام گناہ کے اندر شریک ہوں گے. اندازہ کریں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس لیے سود انتہائی گھناؤنا جرم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سود لینے والا ہے, سود دینے والا ہے, اور اسی طرح جو اس پر کتابت یہ کام کرتے ہیں, شاہد گواہ بنتے ہیں, جس طرح کے بینکوں کا یہ نظام ہے, ہمارے بینکوں کا نظام تقریباً یہ تمام سودی ہے, سوائے ایک دو کھاتوں کے اندر جس طرح یہ کرنٹ کھاتا وغیرہ ہے, تو یہ اس کے اندر اگرچہ سود تو نہیں ہوتا لیکن سود کے اندر تعاون ضرور ہے. جتنے پیسے دیے آپ کو ملیں گے اتنے ہی, لیکن وہ آپ کے جمع کروائے ہوئی رقم جو ہے وہ فوراً سود پر آگے استعمال ہوتی ہے, تو اس میں سود کا تعاون ضرور ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے بینکوں کا نظام یہ تقریباً تمام جب وہ سودی ہے, شاید کہ اکا دکا اس کے اندر کوئی ایسے شعبے ہوں جو سود پر نہیں ہیں, تو اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے. پوری تحقیق ریسرچ کرنی کہ کیا اس کے اندر کسی قسم کا سود تو نہیں ہے, تو صرف نام تبدیل کر لینے سے وہ چیز کی حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی. سود کا نام منافع رکھ دیا جائے, اس کا نام پرافٹ رکھ دیا جائے, اس کا نام اشتراکیت رکھ دیا جائے, یہ نام رکھنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. اگر شراب کو کسی روح افزا کی بوتل میں ڈال دیا جائے تو وہ کوئی حلال نہیں ہو جائے گی. شراب کی بوتل کے اوپر اگر کوئی کاغذ جو چٹ جائے وہ روح افزا کی لگائے تو شربت نہیں بن جائے گا, حرام حرام رہتا ہے. اس لیے اگر ان کا نام منافع پرافٹ اور فرافٹ رکھ دیے گئے اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. البتہ تحقیق کر لینی چاہیے کیا جس کھاتے کے اندر ہم رقم رکھتے ہیں, جمع کرواتے ہیں, کیا وہ سودی ہے یا نہیں. البتہ ممکن ہے کہ بعض بینک سنا ہے کہ وہ بغیر سودی طریقہ کاروبار کے بھی ہیں, تو اللہ کرے ایسے ہوں, تو اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دوسرے طریقوں کے اندر. اسی طرح بینکوں سے رقم لیتے ہیں پھر ان کو سود پر واپسی دیتے ہیں, یہ تمام کے تمام طریقے یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے. تو دیکھیے کتنے سخت وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی طرح بینکوں کی ملازمت کرنے والے, کیونکہ آپ نے فرمایا سود لینے دینے اور اس کی کتابت کرنے والے, اس کی گواہی دینے والے, تو جو کتابت منشی ہیں, لکھنے والے, تحریر کرنے والے ہیں, خواہ وہ کمپیوٹر کا نظام چلانے والے ہوں یا وہ اور کسی قسم کے بل پاس کرنے والے ہوں, کوئی اور تصدیق کرنے والے ہوں, یا کوئی پہرے کے لیے وہ جو کیا اس کے نگران ہوتے ہیں, محافظ ہوتے ہیں, یعنی یہ جو سودی نظام ہے ایک شعبہ ہے, اس کے اندر کسی قسم کا انسان تعاون کرتا ہے تو وہ وہاں ملازمت کرتا ہے, تو اس کے اندر شریک سمجھا جائے گا. اس لیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اس طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ یہ گناہ بڑا کبیرہ گناہ ہے اور تمام کے تمام اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. 40 نمبر جو کبیرہ گناہ میں ہے وہ ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنا. لیتے دیتے وقت چیز لیتے وقت زیادہ لے لینا, دیتے وقت کم دے دینا, ناپ تول کے اندر کمی کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوَّذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَدُنَّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. سورة المطففين آیت نمبر 1-5. بات ہو رہی تھی ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. سورة المطففين آیت نمبر 1-5 ترجمہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر لیا کرتے ہیں کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ تو ثابت ہوا کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، دوسروں کے حقوق کو غصب کر لینا، ناجائز طریقے پر دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا یہ گناہ ہے۔ آگے 42 نمبر جو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے وہ ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ مال غنیمت غیر مسلموں سے دوران جنگ حاصل ہونے والے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، تو وہ مجاہدین جہاد کرنے والے وہ بغیر امیر کی اجازت کے اس میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اگر وہ امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے کچھ چیز لیں گے اور یہ خیانت ہوگی، اور خیانت بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ جو کسی نے کوئی خیانت کی، تھوڑی چیز ہے زیادہ چیز، وہ اپنے اس خیانت والی چیز کو لے کر دربار الہی میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے بعد واپسی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو آپ کا پلان آپ کا کجاوا جو ہے وہ اتار رہا تھا، آپ کی خدمت کر رہا تھا، اون سے سامان وغیرہ اتار رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک تیر لگا اور تیر لگنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے ان کو مبارکیں اس کے لیے کہنے شروع کی کہ اس کو مبارک ہو، کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے اس کو موت آئی۔ یہ تو شہادت کے بڑے اعلیٰ درجے کو پا گیا کہ نبی کی خدمت کرتے ہوئے اس کو وہ شہید ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، کیوں نہیں تم یہ بات کہہ دو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، ان شملک التی افابہ یوم خیبر من المغانب لم تطب المقاسم لتشتعل علیہ نارا، تم یہ کہتے ہو اس کو مبارکی ہوں نبی کی خدمت کرتے ہوئے فوت ہو گیا اور جنت میں چلا گیا، لیکن مجھ سے سن لو اس کے بارے میں، ایک چادر جو ہے جو اس نے خیبر کی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے سے نے اٹھا لی تھی، چرا لی تھی، وہ آگ کا شعلہ بنا کر ان کو اس کے اوپر بڑھکائی جا رہی ہے، آگ کا شعلہ بن کر اس کے اوپر بڑھ رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، نبی کا خادم ہے، آپ کا صحابی ہے، لیکن اس نے مال غنیمت میں سے اس نے بھی خیانت کی تو وہ بھی اس کی گرفت سے بچ نہ سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے ایک ان شملہ تلت اصابہ یوم خیبر من المغانب، مال غنیمت میں سے اس نے ایک چادر لے لی تھی، لم تصب المقاسم، جو ابھی تک مال غنیمت تقسیم نہ ہوا تھا، تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لیا، لتشتعل علیہ النار، تو آگ کی بنا کر اس کے اوپر اوڑھ دی گئی ہے۔ جب یہ بات سنی فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او شراكين، تو ایک آدمی جب اس نے یہ بات سنی وہ ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آیا، جوتے کے ایک یا دو تسمے لے کر آیا، کہنے لگا ھذا شيء كنت اصبته، اے اللہ کے رسول یہ بھی چیز ہے کہ جو مجھے ملی تھی، لیکن میں نے ایک معمولی سمجھ کر جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تو اس میں ڈال لی، تو لیکن آپ نے تو سخت وعید بیان کر دی، اس لیے یہ تسمہ لے لیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشراک و شراکان من نار، آپ نے فرمایا ایک یا دو تسمے بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں۔ یہ ایک یا دو تسمے یہ کہ معمولی چیز سمجھ کر اس کو کوئی رکھ لے گا، مال غنیمت میں سے اٹھا لے گا، یہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے مال غنیمت جو ہے بیت المال کا جو نظام ہے، اور جو اس کام پر جو معمور لوگ ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، تو مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا، اور اس طرح مسلمانوں کا جو مال ہے بیت المال کی شکل میں ہے، جو تمام عوام کا مال ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا گپلا کرنا اور اس کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد خیانت کرنا، خیانت کرنا یعنی کسی نے امانت رکھی ہے، کوئی چیز رکھی ہے، اس کے اندر خیانت کر لینا، اس کو بغیر اس کی اجازت کے کوئی اپنے استعمال میں لے آنا یہ خیانت ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، سورۃ الانفال آیت نمبر 27۔ اے ایمان والو تم اور رسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے بوجھتے خیانت مت کیا کرو اور امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں اور جو وعدہ پورا کرنے والا نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 135، اسے صحیح ابن حبان اور جامع صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 7179۔ ثابت ہوا کہ امانت کے اندر خیانت کرنا اور اس کو وعدے کی پاسداری نہ کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کا عہد نہیں جو اپنے عہد کا وعدے کا پابند نہیں ہے تو اس کا تو دین ہی نہیں ہے۔ اس لیے امانت کے اندر خیانت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں سے ہے، اس سے بچنا بھی لازمی ہے۔ تو یہ تقریباً 44 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ، 43 یا 44 کا ذکر ہو چکا ہے، تو باقی آئندہ کل کے درس کے اندر اسی وقت یعنی 8 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق وہ بیان کیے جائیں گے۔ اسی طرح ترتیب سے یہ ہمارا کئی دنوں سے یہ ہفتہ روزہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن آج یہ ہفتے میں 2 دن ہو گئے ہیں، آج بھی اور کل بھی یہ تمام کبیرہ گناہ اور ان کے وعید کتاب و سنت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔